یہ اشعار شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے ہیں.
بفیض صحبت ابرار یا درد محبت ہے, بفیض صحبت ابرار یا درد محبت ہے, اشاعت میرے شعروں کی بامید نصیحت ہے, اشاعت میرے شعروں کی بامید نصیحت ہے, بفیض صحبت ابرار یا درد محبت ہے, محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے, محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے, نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے, نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے, یہ دعویٰ عشق کا جو بھی خلاف راہ سنت ہے, یہ دعویٰ عشق کا جو بھی خلاف راہ سنت ہے, محبت نام کی تو ہے مگر در اصل بدعت ہے, محبت نام کی تو ہے مگر در اصل بدعت ہے, محبت کو تو بس محبوب سے ہی خاص الفت ہے, محبت کو تو بس محبوب سے ہی خاص الفت ہے, کہاں اغیار سے اس کو بھلا ملنے کی فرصت ہے, کہاں اغیار سے اس کو بھلا ملنے کی فرصت ہے, یہ گانے اور ڈھولک اور تبلے کی جو علت ہے, یہ گانے اور ڈھولک اور تبلے کی جو علت ہے, کہاں سنت سے ثابت ہے سراسر یہ ضلالت ہے, کہاں سنت سے ثابت ہے سراسر یہ ضلالت ہے, میسر جس کو سنت پر عمل کرنے کی نعمت ہے, میسر یسر جس کو سنت پر عمل کرنے کی نعمت ہے، تصوف میں اسے حاصل عظیم شان عظمت ہے، تصوف میں اسے حاصل عظیم شان عظمت ہے، وہی شیخ طریقت دوستوں محبوب ملت ہے، وہی شیخ طریقت دوستوں محبوب ملت ہے، کہ جس کے ہاتھ میں ہر وقت شمع نور سنت ہے، کہ جس کے ہاتھ میں ہر وقت شمع نور سنت ہے، ہوا پر اڑ کے دکھلانے کی بھی گرس کو قدرت ہے، ہوا پر اڑ کے دکھلانے کی بھی گرس کو قدرت ہے، اسے شیطان سمجھو گر خلاف راہ سنت ہے، اسے شیطان سمجھو گر خلاف راہ سنت ہے، میرے مرشد کو حاصل جو غم احیاء سنت ہے، میرے مرشد کو حاصل جو غم احیاء سنت ہے، عظیم شان دولت ہے، عظیم شان نعمت ہے، عظیم شان دولت ہے، عظیم شان نعمت ہے، وہ سالک جس کے دل وہ سالک جس کا دل بھی حامل درد محبت ہے، وہ سالک جس کا دل بھی حامل درد محبت ہے، اسے غیروں کو دل دینے سے اختر سخت نفرت ہے، اسے غیروں کو دل دینے سے اختر سخت نفرت ہے، بفیض صحبت ابرار یا درد محبت ہے، اشاعت میرے شعروں کی بہ امید نصیحت ہے،
مناسب حال حضرت کی نظم پڑھی گئی ہے، اور اس میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ بس اتباع نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی محبت ہے، باقی صرف دعوی محبت، تو دعوی محبت دلیل محبت کو چاہتا ہے، اور دلیل محبت یہ ہے کہ آپ کے طریقوں کو اختیار کیا جائے اور اس کے ماسیوا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے.
Thank you.
اشعار حضرت والا دامت برکاتہم کے خادم خاص عشرت میر صاحب دامت برکاتہم کے.
پردہ عیبوں کا میرے مجھ پہ پڑا رہنے دے, پردہ عیبوں کا میرے مجھ پہ پڑا رہنے دے, خود مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے, خود مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے, پردہ عیبوں کا میرے تیری آغوش محبت ہے میری جائے پناہ, دامن میں چھپا رہنے دے, خار کو پھول کے دامن میں چھپا رہنے دے, پردہ عیبوں کا میرے کیا کروں گا میں بلا تا سروں کا بن کے, کیا کروں گا میں بلا تاج سروں کا بن کے, اپنے قدموں ہی میں مجھ کو پڑا رہنے دے, اپنے قدموں ہی میں بس مجھ کو پڑا رہنے دے, پردہ عیبوں کا میرے کھل گئے مانا جو اس کے تو ہنسے گی دنیا, کہاں پیدا ہوا کب مر گیا کب زندہ رہا, کہاں پیدا ہوا کب مر گیا کب زندہ رہا, مجھے بے نام و نشان بارے خدا رہنے دے, مجھ کو بے نام و نشان بارے خدا رہنے دے, پردہ عیبوں کا میرے کہاں پیدا ہوا کب مر مجھے بے رہنے دے مجھے بے نام و نشان بار خدا رہنے دے پردہ عیبوں کا میرے اپنی رحمت کو نہ کر دور کبھی مجھ سے خدا اپنی رحمت کو نہ کر دور کبھی مجھ سے خدا در رحمت صدا عشرت پہ کھولا رہنے دے در رحمت صدا عشرت پہ کھولا رہنے دے پردہ عیبوں کا میری مجھ پہ پڑا رہنے دے خود مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے.
ماشاء اللہ میر صاحب کی فنائیت کا اندازہ لگائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی فنا فی اللہ ہونے کی بھی توفیق دے اور فنا فی الشیخ ہونے کی بھی. حدیث میں بھی آتا ہے, مفہوم حدیث میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کو وہ لوگ زیادہ پسند ہیں جن کی طرف لوگوں کی انگلیاں نہ اٹھیں. یعنی دنیا میں وہ آئے, زندہ رہے, اچھے اعمال کیے اور بے شر و سامانی اور بغیر نام کے دنیا سے چلے گئے. کہیں آتے تھے تو لوگ اشارے نہیں کرتے تھے کہ کون ہے, اور کہیں جاتے تھے تو لوگ انگلیاں نہیں اٹھاتے تھے کہ کون ہے, جانتا ہی کوئی نہیں تھا. مر گئے تو خاموشی سے دنیا سے چلے گئے, یہی نہیں پتا کسی کو کون تھا کون چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بے نام و نشان لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تو زندگی انہوں نے گزاری لیکن بے سر و سامانی اور بغیر نام کے, یعنی کبھی یہ چاہا نہیں کہ لوگوں میں ان کو شہرت ملے, تو یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ کوئی کیسا بھی ہو جائے اس کی طرف انگلی اٹھتی ہیں کہ بھئی یہ کون ہے وہ کون جا رہا ہے, تو یہ جو انگلیاں اٹھنا ہے اس سے منع فرمائے کہ بھئی یہ نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بعض اوقات کسی کا مشہور ہونا اور یہ اس کے لیے رحمت ہوتا ہے, اور بعض اوقات اس کا بے نام و نشان ہونا یہی اس کے لیے. آدمی کو چاہیے تو یہ کہ خود اپنی سے کوشش نہ کرے, اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل سے خود ہی لوگوں میں اس کی نیک نامی کا چرچا کر دے تو یہ بھی ایک نعمت ہے. کم از کم برے الفاظ سے تو کوئی یاد نہیں کرتا نا, تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, نقد انعام ہے مومن کے لیے یہ بھی. اور خاموشی سے اللہ کے نعمتوں میں رہتا ہوا اور اللہ کی اطاعت کرتا اور دنیا سے چلا جا تو یہ بھی نعمت. تو بہرحال کوئی حال مسلمان کا جو ہے وہ اس سے خالی نہیں ہے, وہ ہر حال میں انشاءاللہ کامیاب و کامرانی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن ہر حال میں خیر پر ہے, یعنی اگر اس کو اللہ نے عیش و عشرت آرام اور خوشیاں دی ہیں اور اس پر شکر کر رہا ہے تب بھی اس کا اچھی حالت ہے, اور کچھ نہیں ہے اس پہ صبر کرتا ہے تب بھی اچھی حالت, ہر حال میں بہتر ہی بہتر. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر حال میں اچھا رکھا ہے. بس اصل میں یہ ہمارے دل میں جب آ جائے کہ بھی ہمیں اللہ سے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے, کوئی ہمیں اچھا کہے یا برا کہے, یہ دل میں جب آ جاتی ہے بات تو پھر انسان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. کسی نے, ایک بزرگ تھے, انہوں نے کہا نا کہ نہ نفور ہے نہ خوشی ہوئی مجھے تیرے سب و سلام سے, یعنی تو نے مجھے اگر گالیاں بکی تو مجھ میں نفرت پیدا نہیں ہوئی, میں کہتا تھا کہ بھئی میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں جتنا تو کہتا ہے, اور اگر کسی نے سلام کیا تو کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ ٹھیک ہے بھائی بہت سے لوگوں کو لوگ سلام کرتے ہیں اگر مجھے کر لیا تو کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ نفرت کسی کی گالی دینے سے بھی پیدا نہ ہو اس کے لیے، اور کو خود سلام کرے تو یہ تقاضا دل میں نہ ہو کہ صاحب اس نے سلام کیوں نہیں کیا. بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتی ہے کہ دیکھو جی گزر گیا سلام تک بھی نہیں کیا اس نے. ارے بھائی اگر کسی نے کر لیا تو ٹھیک ہے تم کر لو، نہیں اس نے کیا تو. تو بات یہ ہے کہ خود سے یہ تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ صاحب میں آؤں تو کھڑے ہو جائیں، میں جب آؤں تو لوگ جو ہیں وہ مسافے کے لیے ہاتھ چومیں، اور اس قسم کی تمنائیں دل میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ خود سے عزتیں عطا فرما دیں تو اس کا کرم ہے، لیکن اس پر بھی توبہ و استغفار کرتا رہے، کیونکہ بعض اوقات یہاں سے بھی انسان پھسل جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں، کوئی لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، کوئی میرے پاؤں پڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو یہاں بھی شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ تجھ میں کچھ خوبیاں ہیں تبھی تو لوگ تیرے پیچھے چل رہے ہیں. تو اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے ان چیزوں سے بھی، استغفار بھی کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو رکھے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ہر قسم کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ رکھے. ماہ ربیع الاول چل رہا ہے الحمدللہ، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی. لوگوں نے اس مہینے میں، یعنی سب کی بات نہیں کرتا لیکن بعض لوگوں نے ضروری سمجھ لیا کہ صاحب گھر سجانا کچھ ضروری ہے، جھنڈے لگانا ضروری ہے، یا کوئی میلاد کرنا کچھ ضروری ہے. بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ہم جب بھی کریں خیر ہی خیر، اور اس کے لیے ربیع الاول کو کوئی قید نہیں ہے. کسی حدیث میں، کسی قرآن کی آیت میں اس قسم کی کوئی قید نہیں کہ صاحب ربیع الاول میں ضرور ذکر کیا جائے اور کسی اور مہینے میں نہ کیا جائے، بلکہ جب بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. اب چاہے وہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہو، یا رمضان کا مہینہ ہو، یا شوال کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت امتی ہونے کے ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بے پرواہ ہو سکتے ہیں، آپ کے طریقوں سے کیسے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا سکتے ہیں، بلکہ ہمہ وقت ہمیں تو اتباع نبی کا حکم دیا گیا ہے. تو اس لیے مومن کا تو ہر حال ایسا ہونا چاہیے کہ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزر رہا ہے. اب دیکھیے مثلا آپ یہاں آئے تو یہاں کے لیے کچھ احکام شریعت نے دیے ہیں کہ بھائی جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، زبردستی کسی کے بیچ میں نہ گھسو، مجلس ہو رہی تو سلام کرنے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، سب لوگوں سے ہاتھ ملانے کی، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی تو ہیں. اور سیرت کیا چیز ہوتی ہے؟ سیرت پہ عمل کرنے والے کے کوئی سینگ تھوڑی نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے اصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کریں ہر امر میں، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، جس حد تک ہو سکے، امکانی حد تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے. باقی وہ طریقے جو لوگوں نے آج اختیار کر لیے ہیں، اس زمانے میں تو اب لائٹیں بھی نہیں تھیں، اب تو لائٹیں ہیں، تو اس زمانے کے لوگ کیا مسلمان نہیں تھے، یا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں تھی؟ آج تو پیمانہ یہ بن گیا نا کہ جس کا گھر سجا ہوا اسے تو محبت ہے. کامران کا گھر تو سجا ہوا ہی نہیں، اس بیچارے کو تو محبت ہی نہیں. تو الیاس باللہ یہ پیمانہ ہے کوئی؟ بات یہ ہے کہ دین پر کوئی کتنا چل رہا ہے، اصل تو وہ چیز دیکھنی چاہیے. جھنڈے ہاتھ میں اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا، چاہے جھنڈا ساری زندگی ہاتھ میں نہ ہو آدمی کے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جھنڈا ہاتھ میں ہو، آپ کی اتباع کا جھنڈا ہو اور محبت آپ کے دل میں ہو، بس کافی، یہ اصل چیز. ہم آپ کی تعلیمات پر تو عمل نہیں کرتے اور زبانی جمع خرچ بہت کرتے ہیں. آپ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر سب سے پہلے جو مٹھائی بانٹی تھی وہ ابو لہب نے بانٹی تھی، خوشی میں مٹھائی بانٹی تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پیش کی، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، تو سب سے پہلے پتھر مارنے والا بھی یہی شخص تھا. تو تعلیم سے دور دین پر نہیں چلنا. ہاں پیدائش اور موت بس یہ دن بنا لیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ہماری شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہی نہیں. اگر ہم دن بنانے پر آ جائیں تو بتائیے، ہم تو ہر دن چھٹی میں، ہر گھنٹہ چھٹی پہ ہمارا تو، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے پھول ہیں ہمارے دامن میں کہ کوئی دن خالی نہیں. 1,24,000 تو انبیاء علیہ السلام ہیں. بتائیے کیا جب یہاں اس ملک میں چھوٹے چھوٹے سے آدمیوں کا دن منایا جا سکتا ہے تو کیا انبیاء علیہ السلام کیا کسی سے کم ہے؟ پھر اس کے بعد صحابہ کرام، بزرگان دین. تو سال میں اتنے دن نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس بزرگ. تو اس لیے یہ کوئی پیمانے محبت نہیں ہے. بس بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، ہم بھی اطاعت کریں. یہ اصل چیز ہے. دن ون منانا شریعت میں ہے ہی نہیں, کوئی سے بھی دن منانے کو شریعت نے حکم نہیں دیا. صرف مسلمانوں کے لیے دو دن عید کے رکھے ہیں, عید الاضحیٰ اور عید الفطر. یہ اور وہ بھی آپ دیکھیے کہ نہ کسی کی پیدائش کے دن ہے نہ کسی کی موت کا دن, بلکہ وہ دن خوشیوں کا اس لیے رکھا ہے کہ مسلمان رمضان المبارک جیسی اہم عبادت سے فارغ ہوئے, اللہ کا شکر ادا کرو بھائی تم نے اللہ کی اطاعت کی اور روزے رکھے, زکاتیں دیں, سب کچھ کی, اب تم شکرانے کی دو رکعت پڑھ لو. یہ عید خوشی کا دن بتا دیا ہمیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ مسلمان حج میں مشغول ہیں اور ایک اہم فریضہ انہوں نے انجام دیا, اب جناب دو رکعت جو ہے نماز عید الاضحیٰ پڑھ لو, اللہ کا شکر ادا کرو. تو دیکھیے نہ وہاں ہوتا, ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ عید ایسے موقع پہ ہوتی کہ صاحب آج کوئی ہمارے نبی پہ ولادت ہوئی, جیسے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے کر لیا اس کو, لیکن اللہ اور اس کے رسول نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا ہمیں, اور نہ آج کی یہ ربیع الاول کی رات کے بارے میں کوئی حکم ہے کہ صاحب جاگ کے گزارے یا صبح کا کوئی روزہ رکھیں. کوئی حکم ہو تو بتائیں کسی حدیث میں, اگر ہے تو ہمیں بتائیں, ہم بھی تاکہ اس پہ عمل کریں بھائی. اس لیے کوئی پابندی نہیں ہے. البتہ اگر کوئی شخص پیر کے دن بس بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں, جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں, اگر وہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کا, بے شک بہت اچھی بات ہے, رکھیے روزہ, منع نہیں کیا کسی نے, لیکن اس کے لیے دن اور مہینے اور وقت کی کوئی پابندی نہیں. ہمارا دین تو پیدائش سے شروع ہوتا ہے, موت تک ساتھ ہی رہتا ہے. اس دین کو لے کے ہم اپنے قبر میں چلے جاتے ہیں, یہی ہمارے کام آئے گا. اعمال کی زندگی اگر ہوگی قبر میں جانے کے بعد بھی کام آئے گی, اور اگر بے عملی کی زندگی گزاری ہے تو پھر زندگی میں ہم نے ایسے ہی اپنا وقت برباد کیا, اور قبر میں جانے کے بعد بھی پتہ نہیں کیا حشر ہوگا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑ لے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس کو مان لو, پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ, اور جس سے روک دیں فوراً رک جاؤ. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ بھائی ہم سب گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, کون ایسا ہے جس سے خطا اور غلطی نہیں ہوتی؟ کم از کم غلطی کو غلطی تو کہو, گناہ کو گناہ تو سمجھو. اگر ہو جائے تو یہ سمجھو کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی, گناہ ہے, اس گناہ کو گناہ سمجھو, انشاءاللہ ایک دن توبہ کی بھی توفیق ہو جائے گی. لیکن اگر اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھے گا تو توبہ کس سے کرے گا؟ بدعتی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بدعت کو سنت سمجھ کے تو کر رہا ہوتا ہے, تو اس سے توبہ کیسے کرے گا؟ بدعت کو اگر بدعت ہی سمجھ رہا ہو تو کرے کیوں؟ وہ کرتا اس لیے ہے کہ اللہ عز و جل جو غیر مستحب عمل ہے اس کو مستحب بنا لیتا ہے, جو غیر مسنون عمل ہے اس کو مسنون سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اب اس مسنون اور مستحب عمل سے کیسے اپنی جان چھڑائے؟ وہ ہے تو غیر مستحب, لیکن اس کی دانش میں وہ اس کو سننا سمجھ رہا ہے. بلکہ اللہ معاف کرے کہ بعض لوگ تو ایسا ہیں کہ جو نہیں کرتے ان کو گالیاں بکتے ہیں, انہیں برا بھرا کہتے ہیں. اور یہاں تک میں نے بعض اشعار لکھے ہوئے دیکھے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, تو اللہ معاف کرے کہ ان کی نظر میں خوشی منانا یہ ہے کہ بغلے بجاتے پھرو, ڈھول بجاؤ, اور جناب اس کے بعد سارنگیاں اور تبلے اور یہ سب چیزیں. ہمارے حضرت والا کے بھی اشعار میں یہی چیز تھے نا, ڈھول ڈبلے اور سارنگی. تماش بین ہیں ہم لوگ, تماشے دیکھتے ہیں بس, جب بات آتی ہے عمل کی تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کسی نے کہا تھا نماز پڑھا کرو یا بس دعا کرو یار, دعا کیا کرو. کاروبار کے لیے صبح ہی صبح جائے گا, آج کل تو وہ بھی نہیں جاتے, بارہ سے پہلے اٹھتے ہی نہیں ہیں, گھر سے تو نکلیں گے تو جائیں گے نا. لیکن یہ کہ پھر بھی بہرحال جاتے تو ہیں, لیکن دین کا جب معاملہ آتا تو کہتا جی بس دعا کیجیے ہمارے لیے. وہاں پر جو ہے وہ عملی طور پر کچھ کرنے کو تیار نہیں. تو اس لیے میرے عزیز ہو, اپنے عقائد کو درست رکھو, اپنے اعمال کو درست رکھو. البتہ کسی سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, انتہائی پیار اور محبت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دین کی دینی ہے, ان کو صحیح طریقہ بتانا ہے, اور ان کو ہم اپنی طرف سے جو ہمیں دین کا علم ہے وہ منتقل کرنا ہے. اگر انہوں نے سمجھ لیا تو بھی ٹھیک ہے, نہیں سمجھے تو ہم نے اپنا حق ادا کر دیا, انشاءاللہ ہم سے باس پرس نہیں ہوگی. ورنہ تو یہ ہے کہ کم از کم ہم اس سے اگر پوچھ لیا کہ تمہیں صحیح بات کا علم تھا, تم نے صحیح بات آگے کیوں نہیں پہنچائی؟ تو اس لیے جتنی بات صحیح ہے اس حد تک اس کو پہنچا دینا چاہیے. باقی یہ کہ ڈنڈے لے کے ہم نہیں بیٹھیں گے کسی کو کہ ضرور عمل کرنا, ہی مارتا ہوں ہی پیٹتا ہوں, تو زبردستی کا کام نہیں. فذکر انما انت مذکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے, اس لیے کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لستا علیہم بمسیطر. ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. تو سب جگہ یہی معاملہ ہے, اسی طرح حدیث جو بیانات ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا آخر میں کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ، یعنی ہمارے ذمے بات پہنچا دینا ہے فقط، ہم نے پہنچا دی، اسی لیے کہتے ہیں وما علینا کہ ہم پر لازم نہیں ہے الا البلاغ سوائے بات پہنچانے کے، تو جو بات ہم نے دین کی سمجھی صحیح وہ تم تک پہنچا دی، اب تمہارا کام ہے کہ تم آگے پہنچاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی خطبہ حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا، سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین ہم تک پہنچا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہی ہو کہ میں نے دین ان تک پہنچا دیا، تیرے احکامات پہنچا دیے، چاہے اس میں اپنی جان کا بھی خطرہ تھا تب بھی پہنچا دیے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو اس وقت جو فلیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ اس وقت موجود ہیں انہیں چاہیے جو موجود نہیں ان تک دین کو پہنچائیں آگے. تو اب یہ سارا دین آپ نے ہم ہی نے آگے پہنچانا ہے. شیطانی قوتیں بھی اپنا کام کرتی رہیں گی اور رحمانی قوتیں بھی اپنا کام کرتی رہیں گی. ہم اگر صحیح ہوئے، ہم اگر حق پر ہوئے تو انشاءاللہ لاکھوں پر ایک آدمی بھاری ہوتا ہے. حق جو ہے اللہ تعالی نے جو ہے اس کو بلند رکھا ہے، الحق یعلو ولا یعلا، حق جو ہے وہ ہمیشہ بلند ہوتا ہے، اس پر باطل اوپر نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ کچھ خامی کوتاہیاں ہم میں ہی ہوں. اس لیے اپنی سے پوری کوشش کرنا چاہیے، باقی کسی سے لڑنے جھگڑنے کی بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو مشتعل کرنے کی ضرورت ہے. البتہ کوئی سمجھنا چاہے تو اسے سمجھانے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی غلط طریقوں سے باز آ جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین متین پر صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی اس میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس سے ربیع الاول کے کوئی خاص اعمال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عمل نہیں بتایا. اور سچی بات تو آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں اتنا اختلاف ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن کون سا ہے، یعنی تاریخ میں دن تو ہے کہ پیر متعین، پیر کے دن آپ پیدا ہوئے، لیکن تاریخ کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے جو تحقیق کی ہے تو 9 ربیع الاول اور بعض 8 ربیع الاول کی طرف بھی گئے ہیں، البتہ مشہور قول جو ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ آپ جو دین لے کر آئے، آپ کا جو مشن تھا، اس مشن کو ہم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لیں اور اس کو آگے بڑھائیں، تب تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اور لائے ہوئے مشن کی تکمیل کریں گے مزید آگے. لیکن اگر ہم نے صرف جو ہے وہ نعرے بازی سے کام لے لیا، اس کے بعد بیٹھ گئے تھک ہار کے اور کوئی کام نہیں کیا، تو پھر کچھ بھی نہیں. اس لیے دیکھنا چاہیے کہ آپ، اب ہم نے لائٹیں لگا لی، ظاہری طور پر روشنیاں کر لی، لیکن ہمارے دلوں کے اندر اگر اندھیرا ہے، دل روشن نہ ہوئے آپ کی تعلیمات سے تو کیا فائدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لائٹیں اور روشنیاں نہیں تھیں لیکن دل ان کے منور تھے. ہمارے یہاں لائٹیں اور روشنیاں ہیں لیکن دل ہمارے سیاہ ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ جو ہمارے کرتوت ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، سب کے سامنے ہیں کہ ہمارے دلوں میں وہ بات پیدا ہی نہیں ہوتی، خوشو خضو نہیں آتا، رونا ہمیں نہیں آتا، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، سخت دل ہو گئے. حالانکہ اللہ نے قرآن مجید نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهیک الحجارت او اشد قسوہ، کہ تمہارے دل جو ہے وہ پتھر جیسے سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیوں؟ فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ جن سے پتھروں سے نہریں جاری کر دی اللہ نے، پانی جاری ہوتا ہے. تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے کہ تمہارے ایک آنسو نہیں نکلتا. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، اور بہت سے پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے اور اس سے پانی نکل بہ پڑتا ہے. وإن منها لما يهبط من خشية الله، اور بہت سے پتھر ایسے ہیں جو اوپر سے لڑکتے ہیں اللہ کے، من خشیت اللہ، اللہ خود کہہ رہے ہیں لما یحبط من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے وہ نیچے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے غافل نہیں، اللہ جانتے ہیں کس کا کیا معاملہ ہے، کون اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا. اس لیے ہم دنیا کو چاہے لاکھ دھوکہ دے دیں لیکن اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے میرے عزیز ہو، اللہ رب العزت سے اخلاص کے ساتھ اخلاص مانگیے، دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین متین کے لیے قبول فرما لے، اس دین پر خود بھی ہم عمل کرنے والے بنیں اور دوسروں کو بھی عمل کرانے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہم سے ایسے کام لے لیں جن جو ہماری قبر کو روشن کرنے کا ذریعہ بن جائے اور جو ہمارے آخرت کو ہمیں کامیاب بناتے ہماری. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، اپنی ذات کا ڈر اور خوف ہمیں نصیب فرما. یا اللہ، اپنی ذات کی محبت نصیب فرما. یا اللہ، اپنی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بہت سے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ، جس نے جن دعاؤں کے لیے ہم سے کہا ہے آپ بہتر طور پر جانتے ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے. اے اللہ، سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دے، سب کی مشکلیں حل فرما دے. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما. اے اللہ، ہمارے گھروں میں بہت سے بیمار ہیں. اے اللہ، ہمارے عزیز رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، اے اللہ، جو بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ، سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. ایک صاحب کو گولیاں لگ گئیں چہرے پر اور منہ پر، ان کا آپریشن ہوا، دعا کیجیے اللہ انہیں جلد از جلد صحت یاب فرما دے. ان کے گھر والے پریشان ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرما دے اور جلد از جلد ان کو صحت یاب فرما دے. اسی طرح ہمارے بعض حضرات سفر پر روانہ ہو رہے ہیں کل، بھائی عبداللہ صاحب، ان کے گھر والے عمرے کے لیے دعا فرمائے، اللہ عافیت اور خیر کے ساتھ لے کر جائے، حج عمرہ مقبول عطا فرمائے. اور جن کے ارادے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں برکت عطا فرمائے. اے اللہ، اپنے فضل سے ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ، اس سلسلے میں جتنی رکاوٹیں پریشانیاں ہیں اپنے فضل سے انہیں دور فرما دے. اے اللہ، اپنے فضل سے انہیں دور فرما دے. اے اللہ، انہیں اپنے فضل سے دور فرما دے. اے اللہ، عافیت اور خیر کے معاملے فرما، آسانیوں کے معاملے فرما. اے اللہ، آپ ہی آسان فرما سکتے ہیں، آپ ہی اللہ سہولت اور آسانی عطا فرما سکتے ہیں. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہمیں کسی قابل کر دے. اے اللہ، دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی، یا اللہ، اپنے فضل سے ہمیں کسی قابل کر دے. اے اللہ، ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ، ہم آپ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، سر نہیں جھکانا چاہتے، دامن نہیں پھیلانا چاہتے. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے صرف اپنا ہی محتاج رکھ. اے اللہ، صرف اپنا ہی محتاج رکھ. اے اللہ، صرف اپنا ہی محتاج رکھ. اے اللہ، ہمارے آپ پالنہار ہیں، ہمارے رب ہیں، پالنے والے ہیں، ہمارے معبود ہیں، خالق و مالک آپ ہی ہیں. یا اللہ، ہم پر رحم فرما، کرم فرما. اے اللہ، ہم پر، ہماری اولاد پر، اے اللہ، اولاد کی اولاد پر اپنا فضل خاص فرما. اے اللہ، سب کو نیک بنا دے. اے اللہ، سب کو اپنی پناہ میں لے لے، مضبوط حفاظت میں لے لے. اے اللہ، ہمیں اچانک آ جانے والی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما دے. چوروں سے، ڈاکوؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اللہ، اس چوریوں اور ڈکیتیوں سے ہماری حفاظت فرما. اچانک آ جانے والی مصائب اور پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. اور اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ، مظلوم بننے سے بھی محفوظ فرما اور ظالم بننے سے بھی محفوظ فرما. یا اللہ، نہ ہم پر کوئی ظلم کرے، نہ ہم کسی پر ظلم کریں، آپ بس عافیت اور خیر
خیر کے معاملے فرمائیے یا اللہ. جب تک زندگی ہو عافیت والی زندگی ہو, خیر والی زندگی ہو یا اللہ, تیرے حکموں میں کی اتباع کرنے والی زندگی ہو. اے اللہ شیطان کے شر و فتنوں سے بچا, نفس کے شر و فتنوں سے بچا. اے اللہ ہمارے نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہمیں بچا دے. اے اللہ ہمارے نفس کے شر سے بچا, شیطان کے شر و فتنوں سے بچا. اللہ العالمین ہمارے بچوں کو نیک بنا دے, پانچ وقت کا نمازی بنا دے, اپنے احکام کا, اپنے نبی کے احکامات کا تاب متبع بنا دے, اتباع کرنے والا بنا دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم فرما اور کرم فرما, عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.